سورة المطففين. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. تباہی ہے ڈنڈے مارنے والوں کے لیے جن کا حال یہ ہے کہ جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں اور جب ان کو ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو انہیں گھاٹا دیتے ہیں. کیا یہ لوگ سمجھتے نہیں کہ ایک بڑے دن یہ اٹھا کر لائے جانے والے ہیں, اس دن جب کہ سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو اہل مدینہ ناپ تول کے اعتبار سے آسیانوں سے پہلے بہت خبیث ترین لوگ تھے. چنانچہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی جس کے بعد انہوں نے اپنے ناپ تول درست کر لیے. تو اور مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب غلطی کا احساس دلایا جائے تو فوراً اعتراف کر لیا جائے اور اپنی اصلاح کر لی جائے. تباہی ہے ڈنڈی مارنے والوں کے لیے جن کا حال یہ ہے کہ جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں, اپنا حق تو پورا لیتے ہیں اور جب دوسروں کا حق دینے کی باری آتی ہے تو گھاٹا دیتے ہیں. کیا یہ لوگ سمجھتے نہیں کہ ایک بڑے دن اٹھا کے لائے جانے والے ہیں, اس دن جب سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے, کسی کا کوئی عمل چھپا نہ رہ جائے گا, اللہ اور بندے کے درمیان کوئی حجاب نہ ہوگا, یعنی بندہ اپنے رب کے سامنے بالکل بے حجاب ہوگا, کسی چیز کے پیچھے چھپ نہ سکے گا. ہرگز نہیں, یقیناً بدکاروں کا نام اعمال قید خانے کے دفتر میں ہے اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ قید خانے کا دفتر کیا چیز ہے. ایک کتاب ہے لکھی ہوئی, تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے جو روز جزا کو جھٹلاتے ہیں اور اسے نہیں جھٹلاتا مگر ہر وہ شخص جو حد سے گزر جانے والا بد عمل ہے. اسے جب ہماری آیات سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ تو اگلے وقتوں کی کہانیاں ہیں, یعنی اسے قرآن کے اندر ریفلیکشن نہیں معلوم ہوتی, قرآن کو وہ بہت معمولی چیز سمجھتا ہے. قرآن پڑھ کر وہ کیا تبصرہ کرتا ہے, اس قصے ہی قصے ہیں, ہر پارے میں کسی نبی کا قصہ آ جاتا ہے, کوئی کہانی آ جاتی ہے. ہم تو سمجھتے تھے کہ یہ بہت زبردست کتاب ہوگی لیکن اس میں کوئی خاص انٹلیکچوئل لیول کی باتیں نہیں ہیں. یہ بات آج ہی کے لوگ نہیں کرتے جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں, یہ اس دور کے لوگ بھی کہا کرتے تھے. ہر دور کے لوگوں کی یہی ایک بڑی مشکل رہی کہ انہیں تکبر نے ڈھانپے رکھا کہ وہ حق کو نہ دیکھ سکے, نہ پہچان سکے, نہ اس کا اعتراف کر سکے. ہرگز نہیں, بلکہ دراصل ان لوگوں کے دلوں پر ان کے برے اعمال کا زنگ چڑھ گیا ہے. ہرگز نہیں, بالیقین اس روز یہ اپنے رب کی بیچ سے محروم رکھے جائیں گے. یہ سب سے بڑی سزا جو انسان کے لیے ہوگی وہ کیا, کہ اپنے رب کو نہ دیکھ سکیں گے, پھر یہ جہنم میں جا پڑیں گے. پھر ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی چیز ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے. ہرگز نہیں, بے شک نیک آدمیوں کا نام اعمال بلند پایا لوگوں کے دفتر میں ہے اور تمہیں کیا خبر کہ کیا ہے وہ بلند پایا لوگوں کا دفتر. ایک لکھی ہوئی کتاب ہے جس کی نگہداشت مقرب فرشتے کرتے ہیں. بے شک نیک لوگ بڑے مزے میں ہوں گے, اونچی مسندوں پر بیٹھے نظارے کر رہے ہوں گے, ان کے چہروں پر تم خوشحالی کی رونق محسوس کرو گے. ان کو نفیس ترین سربن شراب پلائی جائے گی جس پر مشک کی مہر لگی ہوگی. جو لوگ دوسروں کو بازی لے جانا چاہتے ہوں وہ اس چیز کو حاصل کرنے میں بازی لے جانے کی کوشش کریں. آگے بڑھنے والوں کو ان نعمتوں کے حصول کے لیے آگے بڑھنا چاہیے جبکہ ہماری دوڑ کس چیز کے لیے ہے. ہم نے ہر ایک اپنے بارے میں سوچے, کیونکہ جب بھی کوئی بات ہوتی ہے تو ہم دوسروں کے بارے میں سوچنے لگتے ہیں کہ فلاں ایسا کرتا اور فلاں ایسا کرتا ہے, خود کو بھول جاتے ہیں. ہم سب اپنی اپنی کوششوں, اپنی اپنی چاہتوں اور اپنی تمنا اور آرزوؤں کو طرف رکھیں. ہمارے دل میں کیا بس کیا چاہتے ہیں, ہماری زندگی کی سب سے بڑی تمنا کیا ہے, حسرت کیا ہے, دعا کیا ہے, ہم کس چیز کا غم کھا رہے ہیں. جبکہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کے غموں سے اور دنیا کی چیزوں سے نکال کر ان بڑی نعمتوں کی طرف لے جانا چاہتے ہیں, ان کی طرف متوجہ کر رہے ہیں. آگے بڑھنا ہے دوسروں سے, اس کی طرف آگے بڑھو. اس شراب میں تسنیم کی آمیزش ہوگی, یہ ایک چشمہ ہے جس کے پانی کے ساتھ مقرب لوگ شراب پیئیں گے. مجرم لوگ دنیا میں ایمان لانے والوں کا مذاق اڑاتے تھے, جب ان کے پاس سے گزرتے تو آنکھیں مار مار کر ان کی طرف اشارے کرتے تھے, اپنے گھروں کی طرف پلٹتے تو مزے لیتے ہوئے پلٹتے تھے, اور جب انہیں دیکھتے تو کہتے تھے کہ یہ تو بہکے ہوئے لوگ ہیں، یعنی دین پر عمل کرنے والے ان کو کیا نظر آتے تھے؟ بہکے ہوئے لوگ، بے وقوف. حالانکہ وہ ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجے گئے. اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ تمہیں کس نے اتھارٹی دی ہے کہ تم دوسروں کو جج کرتے رہو؟ تمہیں کیا حق پہنچتا ہے کہ تم کسی کے بارے میں کوئی تبصرہ کرو کہ کون عقل مند ہے اور کون بے وقوف ہے؟ آج ایمان لانے والے کفار پر ہنس رہے ہیں. سین تبدیل ہو گیا نا، دنیا میں یہ ہنستے تھے، قیامت کے دن ان پر ہنسا جائے گا. مسجدوں پر بیٹھے ہوئے ان کا حال دیکھ رہے ہیں. مل گیا نا کافروں کو ان حرکتوں کا ثواب جو وہ کیا کرتے تھے. اصل بات یہ ہے کہ جب تک انسان کو اپنے عیب نظر نہیں آتے اور انسان اپنے عیبوں کی طرف توجہ نہیں کرتا، اس کی ساری توجہ، اس کی ساری انرجی، اس کا سارا خیال، دھیان، محنت، کوشش کس سے لگتی ہے؟ اوروں کے عیب چننے میں. جیسے کسی شاعر نے کہا ہے نا، نسی حال کی جب اپنے خبف، لگے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر. جب تک اپنا نہیں پتا تھا تو ہم دوسروں کے عیب چنتے رہتے تھے. پڑی اپنے گناہوں پہ جب نظر، نگاہ میں کوئی برا نہ رہا. جس کو اپنے عیب نظر آ جائیں، جس کی مشغولیت اپنے گناہوں اور اپنی غلطیوں اور اپنی کوتاہیوں کو چننے کی طرف لگ جائے، اسے پھر دوسروں کے عیب بھول جایا کرتے ہیں. اس کے پاس وقت ہی نہیں رہتا کہ وہ یہ سوچے دوسرے کیا کر رہے ہیں. اسے پلٹ پلٹ کر یہ خیال آتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں اور مجھے کیا کرنا چاہیے. سورۃ الانشقاق، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت واذنت لربها وحقت يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه. جب آسمان تھک جائے گا اور اپنے رب کے فرمان کی تعمیل کرے گا، اور اس کے لیے حق یہی ہے کہ اپنے رب کا حکم مانے، اور جب زمین پھیلا دی جائے گی اور جو کچھ اس کے اندر ہے اسے باہر نکال کر خالی ہو جائے گی اور اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرے گی. اب دیکھیے کہ دنیا میں جو کچھ ہے سب چیز ختم ہو کے زمین پہ جا پڑتی ہے، اسی میں دفن ہو جاتی ہے، اسی میں دب جاتی ہے، اس کی تہوں میں چھپ جاتی ہے. قیامت کا دن آئے گا، ایک ایک چیز باہر آ جائے گی، ہر چیز نکل آئے گی. اور کہتے ہیں کہ زمین کے اندر جو خزانے وغیرہ وہ بھی سارے نکل آئیں گے، مگر کسی کو بھی اس کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھنے کی فرصت نہ ہوگی. اتنا سخت دن ہوگا وہ. اور اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرے گی، اور اس کے لیے حق یہی ہے کہ اس کی تعمیل کرے. اے انسان، تو کچھ نہ کچھ اپنے رب کی طرف چلا جا رہا ہے اور اس سے ملنے والا ہے، کہ جس کا نام ہے اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا گیا، اس سے ہلکا حساب لیا جائے گا اور اپنے لوگوں کی طرف وہ خوش خوش پلٹے گا. رہا وہ شخص جس کا نام ہے اعمال اس کے پیٹ پیچھے دیا جائے گا، وہ موت کو پکارے گا اور بھٹکتی ہوئی آگ میں جا پڑے گا. وہ اپنے گھر والوں میں مگن تھا، اس نے سمجھا تھا کہ اسے کبھی پلٹنا ہی نہیں ہے. پلٹنا کیسے نہ تھا، اس کا رب اس کے کرتوت دیکھ رہا تھا. اب دیکھیے کہ یہاں پر خاص طور پر جو چیز قابل غور ہے وہ یہ کہ وہ اپنے گھر والوں میں مگن تھا. عموماً انسان اپنے گھر کے اندر اپنے دوستوں میں، اپنے رشتے داروں میں بیٹھ کے آخرت کو، آنے والے انجام کو بھولا رہتا ہے اور اپنے اعمال کی فکر نہیں کرتا. ہوتا یہ ہے نا، انسان جب دنیا میں دیکھتا ہے کہ اسے کوئی کچھ کہنے والا نہیں، اس کو کوئی کچھ پوچھنے والا نہیں، تو عموماً وہ غافل ہو جاتا، آخرت کے انجام کو بھول جاتا ہے. کیونکہ جہنم کے شعلوں کے ابھرنے اور بھڑکنے کا ذکر آتا ہے نا، بھڑکتی ہوئی آگ. یہاں پر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے تھے وہ اپنے گھر والوں میں مگن تھا اور اس نے سمجھا تھا کہ اسے کبھی پلٹنا نہیں. گھر والوں میں مگن ہونا کیا ہوتا ہے؟ جیسے عام طور پر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں فرصت نہیں، گھر کے کام بہت ہیں، کیا کریں، گھر سے ہی نہیں نکلا جاتا. جہنم کا نقشہ بھی بالکل ایسے بتایا گیا نا کہ وہ چنگاریاں پھینکے گی، شعلے جو ہیں وہ لوگوں کا پیچھا کریں گے، لوگوں کی طرف لپکیں گے. آپ دیکھیے کہ جنت میں جو چیزیں ہیں اس کے بارے میں بھی آتا ہے، وہ اتو بھی متشابہات، طرح بولتے ہیں اس کا پھٹنا جو ہے اور اس طرح آگ کا دکھنا جو ہے، یہ بھی ہمیں آخرت کی ایک یاد دلاتا ہے. وہ تو اس سے کہیں بڑی ہوگی، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ 70 ٹائم زیادہ بڑی آگ ہوگی جہنم کی دنیا کے مقابلے میں. لیکن صرف ہم تھوڑا سا امیجن کر سکتے ہیں. وہ موت کو پکارے گا اور بھڑکتی ہوئی آگ میں جا پڑے گا. وہ اپنے گھر والوں میں مگن تھا، اس نے سمجھا تھا کہ اسے کبھی پلٹنا نہیں ہے. پلٹنا کیسے نہ تھا، اس کا رب اس کے کرتوت دیکھ رہا تھا. گھر انسان کے لیے سکون کا باعث تو ہے, لیکن گھر اس لیے نہیں کہ ہم اس میں ایسے عشرت کے سامان پا کر اللہ کو بھول جائیں اور اپنی ذمہ داریوں کو فراموش کر دیں. فلا اقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر اذا اتسق, بس نہیں میں قسم کھاتا ہوں شفق کی اور رات کی اور جو کچھ وہ سمیٹ لیتی ہے, اور شام کی جبکہ وہ ماہ کامل ہو جاتا ہے. تم کو ضرور درجہ بدرجہ ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف گزرتے چلے جانا ہے, اور اس پر ہم سب گواہ ہیں. ایک بچہ آج پیدا ہوتا ہے, کل وہ بیٹھتا ہے, پھر کرال کرتا ہے, پھر اس کے بعد چلتا ہے, دوڑتا ہے, کلک جھپک پہ بچپنا گزر جاتا ہے, پھر جوانی آتی ہے, پھر جوانی ڈھلی جاتی ہے, پھر بڑھاپا آتا ہے, اور انسان اس دنیا سے اگلی دنیا میں جا پہنچتا ہے, پھر قبر کی زندگی ہے, پھر میدان حشر ہے, پھر اس کے بعد جنت یا جہنم ہے. ہم میں سے کوئی شخص اپنی زندگی کو, اپنے وقت کو, اپنے آپ کو کہیں روک نہیں سکتا. یہ ایسی چیز ہے جس کے بارے میں ہم بالکل مجبور ہیں, بے بس ہیں. اس میں اگر ہم کچھ کر سکتے ہیں تو وہ یہ کہ اس وقت کو استعمال کرتے ہوئے وہ کام کر لیں جس سے ہمارا رب راضی ہو جائے, پھر تو امن ہی امن ہے. پھر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ ایمان نہیں لاتے, اور جب قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے, بلکہ یہ منکرین تو الٹا جھٹلاتے ہیں. حالانکہ جو کچھ یہ اپنے نام اعمال میں جمع کر رہے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے. جو کچھ ہم نے اکٹھا کیا پچھلی زندگی میں, اچھا یا برا, اس سب اللہ کے نگاہ میں ہم بھول گئے ہیں, وہ نہیں بھولا. لہٰذا ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دو. البتہ جو لوگ ایمان لے آئے اور جنہوں نے نیک کام کیے ان کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قسم ہے مضبوط قلعوں والے آسمان کی اور اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے, اور دیکھنے والے کی اور دیکھی جانے والی چیز کی, کہ مارے گئے گڑھے والے اس گڑھے والے جس میں خوب بھڑکتے ہوئے ایندھن کی آگ تھی, جبکہ وہ اس گڑھے کے کنارے پر بیٹھے ہوئے تھے اور جو کچھ وہ ایمان لانے والوں کے ساتھ کر رہے تھے اسے دیکھ رہے تھے. اور ان اہل ایمان سے ان کی دشمنی اس کے سوا کسی وجہ سے نہ تھی کہ وہ اس خدا پر ایمان لے آئے تھے جو زبردست اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے, جو آسمانوں اور زمین کی سلطنت کا مالک ہے, اور وہ خدا سب کچھ دیکھ رہا ہے. جن لوگوں نے مومن مردوں اور عورتوں پر ظلم و ستم توڑا اور پھر اس سے توبہ نہ کی, یقیناً ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے جلائے جانے کی سزا ہے. جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے, یقیناً ان کے لیے جنت کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی, یہ ہے بڑی کامیابی. یہ سورت مکی سورت ہے, اور مکہ کے لوگ ایمان لانے والوں کو طرح طرح کی سزا دے رہے تھے, تو انہیں ایک اور قوم کا قصہ سنایا گیا کہ جن پر ایسے ہی کچھ واقعات گزرے تھے. ہوا یہ کہ ایک بستی مسلمان ہو گئی تو اس کے اسلام لانے کی اس کو سزا یہ دی گئی کہ وقت کے بادشاہ نے اور اس کے جو مقتدر آپ کو بتے تھے انہوں نے بڑے بڑے گڑے کھدوائے, ان میں خوب خوب آگ جلائی اور ایمان لانے والوں کو ان گڑوں میں دھکیل دیا, اور ان کا قصور اس کے جو کچھ نہ تھا کہ وہ ایمان لائے تھے. اہل مکہ کو اور بعد کی زندگی میں بھی رہتی دنیا تک کے ایسے لوگوں کو درس نصیحت دیا جا رہا ہے کہ آج اگر تم انسانوں کے اوپر بغیر کسی وجہ سے ظلم کرو گے تو یاد رکھو کل تم بھی پکڑے جاؤ گے, اور تمہارے لیے بھی اس سے بدتر انجام تمہارا منتظر ہے. در حقیقت تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. دنیا میں تو جب کسی پہ ظلم ہوتا ہے انسان سوچتا ہے کہ شاید ظالم کو پکڑنے والا کوئی نہیں, اور ظالم بھی یہ سمجھتا ہے کہ میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا, لیکن اللہ تعالیٰ کی پکڑ دیر سے تو ہے مگر بہت سخت ہے. اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ. وہی پہلی بار پیدا کرتا ہے, وہی دوبارہ پیدا کرے گا. وہ بخشنے والا ہے, محبت کرنے والا ہے, عرش کا مالک ہے, بزرگوں پر پر ہے, اور جو کچھ چاہے کر ڈالنے والا ہے. کیا تمہیں لشکروں کی خبر پہنچی ہے, فرعون اور سمود کے لشکروں کی, مگر جنہوں نے کفر کیا وہ جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں, حالانکہ اللہ نے ان کو گھیرے میں لے رکھا ہے. ان کے جھٹلانے سے اس قرآن کا کچھ نہیں بگڑتا. بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ, بلکہ یہ قرآن بلند پایا ہے اس لوح میں جو محفوظ ہے. سورۃ الطارق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب. اس سورت کے بارے میں ایک روایت آتی ہے، حضرت خالد رضوانی کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بازار ثقیف میں کمان پہ یا لاٹھی کے سہارے پر کھڑے دیکھا، آپ میرے پاس مدد حاصل کرنے آئے تھے، میں نے وہاں آپ سے سورت الطارق سنی، میں نے اسے یاد کر لیا حالانکہ میں ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، پھر مجھے اللہ نے اسلام سے نوازا اور اسلام کی حالت میں نے اسے پڑھا. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ قرآن کی تعلیم صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، ان لوگوں تک بھی اس تعلیم کو لے جانا چاہیے، اس کو پہنچانا چاہیے جو مسلمان نہیں ہوئے. کیا معلوم قرآن کی کون سی بات ان کے دل میں اتر جائے. اصل میں قرآن تو ان کے رب کا کلام ہے نا، میری اور آپ کی بات تھوڑی ہے. بعض اوقات ہم قرآن کی بات کسی کو بتاتے ہوئے یا کسی کو قرآن سناتے ہوئے جھجھکتے ہیں، شرماتے ہیں اور سوچتے ہیں پتہ نہیں کوئی مانے گا یا نہیں، کوئی سنے گا یا نہیں. نہیں، سناتے رہے، بتاتے رہے، پہنچاتے رہے. اللہ کی بات ہے اپنی ساری مخلوق کے لیے، کیا خبر اس کا کوئی بندہ کس وقت اس کے آگے جھک جائے اور اس کلام پر ایمان لے آئے. جیسے کل سورت جن میں آپ نے پڑھا کہ جنوں کے گروہ نے اس کو سنا اور اس پر ایمان لے آئے. سورت الاحقاف میں بھی آتا ہے کہ انہوں نے سنا اور اس کے بعد جا کر اپنی قوم کو تبلیغ بھی شروع کر دی. یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اے ہماری قوم کے لوگوں اللہ کی طرف پکارنے والے کی پکار سنو، اس کا جواب دو. لیکن یہ اس وقت ہوگا جب ہم اس کے لیے کوشش کریں گے. اور دوسرے کو سنانے کے لیے پہلی چیز کیا چاہیے ہوتی ہے کہ خود بھی تو پڑھنا آئے. اس لیے اپنی تجویز اور اپنی اعتراض جو ہے اس کو بھی درست کرنے کی سب کو کوشش کرنی چاہیے، تاکہ اچھے سے اچھے طریقے سے دوسروں تک اللہ کی بات اللہ ہی کے لفظوں میں پہنچائی جائے، کیونکہ ترجمہ جو ہے وہ اصل کلام کی برابری کر ہی نہیں سکتا. سورت کا ترجمہ ہے، پسند ہے آسمان کی اور رات کو نمودار ہونے والے کی، اور تم کیا جانو کہ وہ رات کو نمودار ہونے والا کیا ہے، چمکتا ہوا تارا، کوئی جان ایسی نہیں ہے جس کے اوپر کوئی نگہبان نہ ہو. پھر ذرا انسان یہی دیکھ لے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے، ایک اچھلنے والے پانی سے پیدا کیا گیا جو پیٹ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے، یقیناً وہ خالق اسے دوبارہ پیدا کرنے کے قابل ہے. جس روز پوشیدہ اعضاؤں کی جانچ پڑتال ہوگی، یعنی چھپا کے رکھی ہوئی دل کی سرگوشیاں، خیالات، سینے کے بھید، پوشیدہ راز، ان سب چیزوں کو ٹٹول لیا جائے گا، جانچا جائے گا، ان کو تب لیا، ان کا امتحان لیا جائے گا، ان کے بارے میں بھی پرکھا جائے گا. اس وقت انسان کے پاس نہ خود اپنا کوئی زور ہوگا، نہ کوئی اس کی مدد کرنے والا ہوگا. اب دیکھیں کہ جب کوئی مشکل وقت ہوتا ہے، کوئی اور آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے تو آپ کی پریشانی کم ہو جاتی ہے، کسی بھی دکھ تکلیف کا موقع پر. مثلا آپ کو یاد ہوگا کہ کبھی آپ کسی بیماری کی حالت میں کسی ہاسپٹل میں ہوگی، اگر آپ کے رشتے داروں میں سے کوئی آپ کے پاس کھڑا ہے، اگرچہ وہ آپ کی تکلیف نہیں لے سکتا، لیکن اس کے صرف پاس کھڑے ہونے سے ہی آپ کا غم اور دکھ بڑھ جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب کوئی فوتگی ہوتی ہے یا کوئی تکلیف کا موقع آتا ہے تو سارے رشتے دار اکٹھے ہونے لگتے ہیں. وہ کیوں اکٹھے ہوتے ہیں؟ گھروں میں بیٹھ کے اپنے اپنے دعا کر دیں میت کے لیے، بس ٹھیک ہے، کیا ضرورت ہے ایک جگہ جمع ہونے کی. اکٹھے کیوں ہوتے ہیں؟ مل کے ایک دوسرے کا دکھ بانٹے، ایک دوسرے سے گفتگو کرے. ایک ملک سے دوسرے ملک میں لوگ جاتے ہیں، لمبے لمبے سفر طے کر کے قریب آ کر بیٹھے ایک دوسرے سے، تاکہ غم کی کیفیت کم ہو. ذرا سوچئے قیامت کے دن کی پریشانی کہ کوئی قریب نہ آ سکے گا اس وقت میں جب انسان کے نام اعمال کی جانچ پرکھ ہو رہی ہوگی. اب دیکھیں کبھی آپ ایئرپورٹ پہ جاتے ہوں اور سامان آپ کا کھولا جائے اور کپڑے اٹھا اٹھا کے شان شان کے دیکھے جائیں، کیا ہے اس میں، کیا اس میں، کیا کچھ بھی نہ ہو، خام خواہ کا خوف ساری ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، معلوم نہیں کس چیز کو روک دے. حالانکہ وہ تو انسان ہے، روک بھی دیں گے تو کیا ہے، واپس آ جائیں گے. لیکن بلا وجہ میں خوف کی کیفیت ہو جاتی. امتحان آپ اچھے سے اچھا دیں، آپ کو پریشانی لاحق ہو جاتی ہے، پتہ نہیں کتنے نمبر آئیں گے، کیا ہو. عموماً دیکھا تھا کہ طالب علم امتحان کے بعد نتیجے کے انتظار تک کے وقت میں خوفناک خوابیں دیکھتے رہتے ہیں. حالانکہ اچھا بڑا امتحان ہوتا ہے، اچھے بڑے نمبر آتے ہیں، لیکن وہ بھی ایک بڑا امتحان ہے جب دنیا کا ایک پرچہ نہیں، ساری زندگی کے پرچے سامنے لا کر، اور صرف ظاہری کی ہوئی باتیں نہیں، دلوں کے راز بھی کھول کے دیکھے جائیں گے اچھی طرح، شان پھٹک کے، کس نیت اور کس ارادے، کس جذبے کے ساتھ کوئی کام کیا تھا انسان نے. فما له من قوة ولا ناصر، اس وقت انسان کے پاس نہ خود اپنا کوئی زور ہوگا، نہ کوئی اس کی مدد کرنے والا ہوگا، بالکل بے بسی کا عالم ہوگا. اگر یہ چیز ہمارے سامنے رہے تو ہم کوئی بھی کام کرتے وقت ضرور دوبارہ سوچیں کہ جب یہ اللہ سے آنکھ کھلے گا تو پھر میں کیا جواب دوں گی. قسم ہے بارش برسانے والے آسمان کی اور نباتات اگتے وقت پھٹ جانے والی زمین کی. اب دیکھیں کہ زمین کو تھوڑا سا بھی آپ کو کھودنا ہو, جیسے خاص طور پر وہ زمین جس میں پودے اگتے ہیں چکنی مٹی کی, تو جب جم جاتی ہے تو کتنی سخت اور ہارڈ ہو جاتی ہے نا, کہ آپ کو باقاعدہ کوئی لوہے کا اوزار یا لوہے کی کوئی چیز جیسے ترمبا وغیرہ لینا پڑتا ہے, اس سے آپ کھودتے ہیں زمین کو. کتنے حیرت کی بات ہے کہ پانی آپ ڈالتے ہیں, بیج ڈالتے ہیں اور بیج اپنا رستہ خود بنا کے پھاڑ کے باہر نکل آتا ہے اس کو. یہ اللہ ہی کی قدرت ہے. اللہ تعالیٰ اس کو گواہ بنا کر کیا فرما رہے ہیں, یہ ایک جچوتلی بات ہے, یعنی یہ قرآن کوئی مذاق کی بات نہیں ہے, ہنسی مذاق نہیں ہے. یہ لوگ کچھ چالیں چل رہے ہیں اور میں بھی ایک چال چل رہا ہوں, بس چھوڑ دو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں کو, ایک ذرا کی ذرا ان کے حال پہ چھوڑ دو. سورۃ الاعلیٰ, بسم اللہ الرحمن الرحیم, سبح اسم ربک الاعلیٰ الذی خلق فسوا والذی قدر فہدا والذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوا. اپنے رب برکر کے نام کی تسبیح کیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ تلاوت کیا کرتے تھے تو صحابہ کرام کیسے جواب دیتے تھے, سبحان ربی الاعلیٰ, سبح اسم ربک الاعلیٰ کا جواب کیا ہے, سبحان ربی الاعلیٰ. اپنے رب برکر کے نام کی تسبیح کرو جس نے پیدا کیا اور تناسب قائم کیا, یعنی درست بنایا, بالکل بیلنس, دو آنکھیں بالکل ایک جیسی, کان برابر تھے, بالکل برابر میں ڈیوائڈ کیا ہوا چہرہ, ہاتھوں کا سائز ایک طرح, جس نے تقدیر بنائی پھر راہ دکھائی, جس نے نباتات اگائی پھر ان کو سیاہ کوڑا بنا دیا, سمپرے اکفلا سہنسا, ہم تمہیں پڑھوا دیں گے پھر تم نہ بھولو گے سوائے اس کے جو اللہ چاہے, وہ ظاہر کو بھی جانتا ہے اور جو کچھ پوشیدہ ہے اس کو بھی جانتا ہے, اور ہم تمہیں آسان طریقے کی سہولت دیتے ہیں, لہٰذا تم نصیحت کرو اگر نصیحت نفع مند ہو, جو شخص ڈرتا ہے وہ نصیحت قبول کر لے گا اور اس سے گریز کرے گا, وہ انتہائی بدبخت جو بڑی آگ میں جائے گا, پھر نہ اس میں مرے گا نہ جیے گا. قد افلح من تزکا, فلاح پا گیا وہ, کامیاب ہو گیا وہ جس نے پاکیزگی اختیار کی, جس نے تزکیہ کر لیا. اور یہ پاکیزگی کیا ہے, صرف جسم کا پاک ہونا نہیں ہے, کفر و شرک کو چھوڑ دینا, برے اخلاق کو چھوڑ دینا, برے اعمال کو چھوڑ دینا, اور پھر کامیابی بھی کون سی ہے, صرف دنیا کی نہیں آخرت کی, اور صرف اپنے نفس کی پاکیزگی پر ہی نہیں رہا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ذکر کی کثرت, وذکر اسم ربہ فصلی, اللہ کا نام یاد کیا اور پھر صرف ذکر ہی نہیں فصلی نماز بھی پڑھی. ان دو آیتوں میں کامیابی کے تین نقطے بتائے جا رہے ہیں, نمبر ایک اندر کی اصلاح تزکیہ نفس, نمبر دو زبان کی اصلاح ذکر الہی, نمبر تین بدن کی مشقت یعنی نماز. دل سے, زبان سے, عمل سے اللہ کے ساتھ اپنی وفاداری کا اظہار. مگر تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو, اس لیے وقت ہی نہیں ہے تذکیہ کرنے کا, اتنی باتیں ہیں کہ ذکر کا وقت نہیں ہے, اتنے کام ہیں دنیا کے کہ نماز کا وقت نہیں ہے. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى, حالانکہ آخرت بہتر اور باقی رہنے والی ہے, اس کی بھی کچھ تیاری کر لو, صرف دنیا ہی کے ہو کر نہ رہ جاؤ. ان هذا لفي الصحف الاولى, یہی بات پہلے آئے ہوئے صحیفوں میں بھی کہی گئی تھی, ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں. سورۃ الغاشیہ, بسم اللہ الرحمن الرحیم, هل اتاك حدیث الغاشیہ, وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية. کیا تمہیں اس چھا جانے والی آفت کی خبر پہنچی ہے, کچھ چہرے اس روز خوف زدہ ہوں گے, سخت مشقت کر رہے ہوں گے, تھکے جاتے ہوں گے, شدید آگ میں جلس رہے ہوں گے, کھولتے ہوئے چشمے کا پانی انہیں پینے کو دیا جائے گا, خاردار سوکھی گھاس کے سوا کوئی کھانا ان کے لیے نہ ہوگا. دنیا میں کبھی آپ ساگ پکائیں اور اس میں گھی نہ ہو تو آپ کھانے سے انکار کر دیں, لیکن وہاں خشک گھاس کھانے کو دیا جائے گا. جو نہ موٹا کرے نہ بھوک مٹائے، کچھ چہرے اس روز با رونق ہوں گے، اپنی کارگزاری پر خوش ہوں گے، عالی مقام جنت میں ہوں گے، کوئی بہودہ بات وہاں نہ سنیں گے۔ دنیا کی خوشیوں کو کیا چیز غارت کرتی ہے؟ فضول گفتگو، جس میں کسی کے دل آزاری ہو، کسی کے لیے پریشانی ہو۔ جنت کی خوبی یہی ہے کہ وہاں کوئی فضول لفظ، بیکار بہودہ بات نہ کرے گا۔ اس میں چشمے رواں ہوں گے، اس کے اندر اونچی مسندیں ہوں گی، ساغر رکھے ہوئے ہوں گے، دعوت تکیے کی قطاریں لگی ہوں گی، نفیس فرش بچھے ہوئے ہوں گے۔ یہ لوگ نہیں مانتے تو کیا یہ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے بنائے گئے؟ آسمان کو نہیں دیکھتے کہ کیسے اٹھائے گیا؟ پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے جمائے گئے؟ زمین کو نہیں دیکھتے کہ کیسے بچھائی گئی؟ تو مدثر، تو آپ نصیحت کیجیے، انما انت مدثر، آپ تو بس نصیحت ہی کرنے والے ہو، لست علیہم بمسیطر، کچھ ان کا جبر کرنے والے نہیں ہو۔ یعنی پیغام پہنچا دینے والے کا کام کیا؟ پیغام پہنچائے اور لوگوں کو چھوڑ دے، زبردستی نہ کرے کسی پر۔ البتہ جو شخص منہ موڑے گا اور انکار کرے گا تو اللہ اس کو بھاری سزا دے گا۔ ان لوگوں کو پلٹنا ہماری ہی طرف ہے، پھر ان کا حساب لینا ہمارے ہی ذمہ ہے۔ سورۃ الفجر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر وليال عشر، والشفع والوتر، والليل اذا یسر، هل فی ذلک قسم لذی حجر۔ قسم ہے فجر کی اور دس راتوں کی، اور جس پر تاک کی، اور رات کی جبکہ وہ رخصت ہو رہی ہو، کیا اس میں کسی صاحب عقل کے لیے کوئی قسم ہے؟ اکثر مفسرین کے نزدیک یہاں ذوالحج کی دس ابتدائی راتیں مراد ہیں، جن کی فضیلت احادیث سے ثابت ہے۔ رمضان کے بعد عشر ذوالحج میں کیے گئے عمل صالح اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ اب رمضان کے جانے کا غم تو ہوگا، لیکن آئندہ کے لیے کس کا انتظار کریں؟ ذوالحج کے پہلے 10 دنوں کا۔ حدیث میں آتا ہے کہ حتیٰ کہ جہاد فی سبیل اللہ بھی اتنا پسندیدہ نہیں سوائے اس جہاد کے جس میں انسان شہید ہو جائے، یعنی ان دنوں کا کوئی بھی نیک عمل اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے۔ لیکن نااہلی کی وجہ سے ہم وہ 10 دن بھی گنوا دیتے ہیں، ان میں توجہ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان راتوں کی قسم کھائی ہے، اور جس پر تاک کی اور رات کی جبکہ وہ رخصت ہو رہی ہو، اور فرمایا کہ کیا اس قسم میں کسی صاحب عقل کے لیے کوئی سبق ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ قسمیں کیوں کھائی جاتی ہیں؟ قرآن میں جو قسمیں آتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کھائی گئی ہیں، یہ دراصل مختلف چیزوں کو گواہ بنائے گی۔ انسان جب قسم کھاتا ہے اللہ تعالیٰ کی، تو اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اظہار کرتا ہے، اللہ کی بڑائی کی وجہ سے قسم کھاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو اس کی بڑائی کی وجہ سے نہیں، اس کے اندر جو سبق ہوتا ہے وہ سامنے لانا مقصود ہوتا ہے۔ یہاں پر مراد کیا ہے کہ جس رب نے فجر بنائی، یعنی ہر روز اندھیری رات صبح میں تبدیل ہوتی ہے، جس نے مہینے کو مختلف راتوں میں، اور 10 10 کو اگر اس سے مراد وہ 10 ذوالحج کی راتیں نہیں، ہر مہینے کی راتیں میں تو آپ دیکھیں گے کہ 3 عشرے ہوتے ہیں 10 10 10 کے، اور پھر ایک دن تاک ہوتا ہے، ایک دن جفت ہوتا ہے، آڈ اور ایون ہوتا ہے۔ یہ سب کچھ کس کا قائم کردہ نظام ہے؟ اور پھر رات آتی ہے اور چلی جاتی ہے، یہ سب کچھ کس کے حکم سے ہوتا ہے؟ کیا عقل والوں کو اس میں نشانیاں نظر نہیں آتی کہ وہ سبق لیں؟ ان نشانیوں کو دکھانے کے بعد پھر تاریخ کے سبق یاد کرائے گئے۔ اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ، تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے کیا برتاؤ کیا اونچے سے تونا والے آدھے ارم کے ساتھ، جن کی مانند کوئی قوم دنیا کے ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی تھی، اور سمود کے ساتھ جنہوں نے وادی میں چٹانیں تراشی تھی، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا کے ملکوں میں بڑی سرکشی کی تھی اور ان میں بہت فساد پھیلایا تھا، آخر کار تمہارے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسا دیا، حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب گھات لگائے ہوئے ہے۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، مگر انسان کا حال یہ ہے کہ اس کا رب جب اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور اسے عزت اور نعمت دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دار بنا دیا، اور جب وہ اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور اس کا رزق اس سے تنگ کر دیتا ہے تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ یہاں خوشحالی کو بھی آزمائش بتایا گیا ہے اور تنگی کو بھی آزمائش بتایا گیا ہے، لیکن انسان کا حال کیا ہے کہ نعمتوں کو وہ آزمائش نہیں سمجھتا، وہ صرف مصیبت کو آزمائش سمجھتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے گلے شکر کرنے لگتا ہے۔ بندہ مومن کا طریقہ کار کیا ہے؟ نعمت ملے تو شکر ادا کرے اور کوئی فخر اور تکبر کی کیفیت اور غرور کی اس کے اندر نہ آئے، اور اگر نعمت واپس لے لی جائے تو کسی قسم کی ناراضگی اور اللہ تعالیٰ سے شکوے کی کیفیت نہ ہو، بلکہ صبر کے ساتھ اچھی طرح اس وقت کو بھی گزارا جائے. اصل میں یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کا امتحان ہوتی ہیں کہ میرا بندہ نعمت پا کر کیا رویہ اختیار کرتا ہے، اور نعمت کے چلے جانے پر کس قسم کا اخلاق برتتا ہے، کس قسم کی گفتگو کرتا ہے. کلا بلا تکرمون الیتیم، ہرگز نہیں، بلکہ تم یتیم سے عزت کا سلوک نہیں کرتے، اور مسکین کو کھانا کھلانے پر ایک دوسرے کو نہیں اکساتے. اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ مسکین کو صرف خود نہیں کھانا کھلانا، اوروں کو بھی کہنا ہے کہ وہ بھی اس کام کو کرے. اور میراث کا سارا مال سمیٹ کر کھا جاتے ہو اور مال کی محبت میں بری طرح گرفتار ہو. کلا اذا دکت الارض دکا دکا، ہرگز نہیں، جب زمین پیدل پہ کوٹ کوٹ کر ایک زار بنا دی جائے گی، اور تمہارا رب جلوہ فرما ہوگا اس حال میں کہ فرشتے صف در صف کھڑے ہوں گے اور جہنم اس روز سامنے لے آئی جائے گی. حدیث میں آتا کہ 70,000 لگاموں کے ساتھ جہنم جکڑی ہوئی ہوگی، ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے جو اسے کھینچ رہے ہوں گے. جہنم خود مجرموں کی طرف بڑھے گی اور فرشتے اس کو کھینچ کھینچ کر رکھیں گے. اس دن انسان کو سمجھ آئے گی، اور اس وقت اس کے سمجھنے کا کیا حاصل، اس دن سمجھنے کا کیا فائدہ؟ وہ کہے گا کاش میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کچھ پہلے سامان کر لیا ہوتا، کاش آج کے لیے دنیا میں تیاری کر کے آتا، لیکن آج ہمیں وہ دن یاد ہی نہیں. پھر اس دن اللہ جو عذاب دے گا، ویسا عذاب دینے والا کوئی نہ ہوگا، اور اللہ جیسے باندھے گا ویسا باندھنے والا کوئی نہ ہوگا. اور دوسری طرف یا ایتہا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، اپنے آپ کو پرکھیے، ہم مطمئن نفس ہیں کیا؟ ہمارے دل کی دنیا میں ایک سکون ہے. یہ سکون اور یہ اطمینان کب آتا ہے؟ جب انسان اللہ کے ہر فیصلے پہ راضی ہو جاتا ہے، نعمت ملنے پر بھی اور تکلیف آنے پر بھی. اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ اسے مطمئن دل نصیب کرتے ہیں، جو موت تک اس کے ساتھ ایک خاص قسم کی کنٹینٹمنٹ اور ایک پیس ہوتا ہے انسان کے اندر، باہر کی دنیا میں جیسے بھی حالات ہوں. خوشحالی میں ایسا انسان آپ سے باہر نہیں ہوتا، تکلیف میں کوئی شکر نہیں، ہر چیز پر صبر کرنا سیکھ لیتا ہے، باوقار رویہ اختیار کرتا ہے، اللہ کے فیصلوں کو قبول کر لیتا ہے آسانی کے ساتھ. ایسے شخص کے پاس جب موت آئے گی تو اسے آ کے فرشتے پکاریں گے، خوشخبری دیں گے، چلو اپنے رب کی طرف واپس چلو، ارجعی، واپسی ہے آج، آج واپسی کا دن ہے. تمہیں کسی کام کو بھیجا گیا تھا یہاں، اب تمہارا کام ہو چکا، دن پورے ہو گئے، اب واپس چلو. لیکن ہم تو ایسے زندگی بسر کر رہے ہیں جیسے ہمیشہ یہی رہنا ہے. نہیں، اس نے بھیجا ہے، وہ واپس لے کے جائے گا، اس واپسی کی تیاری کر لیں. اس حال میں کہ تو اپنے انجام سے خوش اور اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ ہے، مرضیہ، شامل ہو جا میرے بندوں میں، یعنی جو اور نیک بندے پہلے سے اللہ کی رحمت میں ہیں تم بھی ان سے آ ملو. وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ.